أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. بے شک جو لوگ اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں اور خدا اور رسول کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے درمیان سے کوئی نیا راستہ نکال لیں، تو در حقیقت یہی لوگ کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے بڑا رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے. اور جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے اور رسولوں کے درمیان تفرقہ نہیں پیدا کیا، خدا عنقریب انہیں ان کا اجر عطا کرے گا، اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی رات کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ نساء کی 150 سے لے کر 152 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا. قاری تھے علی اربابی. سامعین، ریڈیو تہران کی رات کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں. سامعین، انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sahara.tv.ir. سامعین، ہماری رات کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے. اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں. خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. نعت کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام اسلام پلس، اور نشریات کا اختتام دعائے امام زمانہ اجل تعالیٰ فرج الشریف پر ہوگا۔ سمن یہ تو رہی ہماری رات کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ کچھ ہی لمحات بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ سینیٹر انوار الحق کاکڑ پاکستان کے 8ویں نگراں وزیر اعظم بن گئے ہیں۔ ہندوستان میں وزیر اعظم نریندر مودی نے بدعنوانی کے خلاف زیرو ٹالرنس کی سخت پالیسی پر عمل کا اعلان کیا ہے۔ ایرانی بندرگاہوں اور میری ٹائم آرگنائزیشن کے سربراہ نے اسلویہ میں پاناما کے جہاز کی آگ بجھانے کے کامیاب آپریشن کا اعلان کیا ہے۔ سہونی فضائیہ کے کمانڈر نے اعتراف کیا ہے کہ اندرونی انتشار اور عدالتی اصلاحات کے خلاف احتجاجی مظاہروں سے اسرائیلی فوج کو کافی نقصان پہنچا ہے اور وہ اندر سے کمزور ہو گئی ہے۔ اور ایران کی والی بال ٹیم نے والی بال کے انڈر 19 عالمی مقابلوں میں دوسرا مقام حاصل کر لیا ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبریں تفصیل سے۔ سینیٹر انوار الحق کاکڑ پاکستان کے 8ویں نگراں وزیر اعظم بن گئے ہیں۔ نگراں وزیر اعظم کے معاملے پر وزیر اعظم شہباز شریف سے قائد حزب اختلاف نے وزیر اعظم آفس میں آج ایک بار پھر ملاقات کی۔ خبری ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کے درمیان نگراں وزیر اعظم کے نام پر مشاورت کا دوسرا دور ہوا۔ اس سلسلے میں قائد حزب اختلاف راجہ ریاض آج وزیر اعظم ہاؤس پہنچے، جہاں انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی اور دونوں کے درمیان نگراں وزیر اعظم کے نام سے متعلق مشاورت ہوئی۔ ترجمان وزیر اعظم آفس کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف اور قائد حزب اختلاف راجہ ریاض نے مشترکہ طور پر دستخط کر کے ایڈوائس صدر کو بھجوا دی ہے۔ وزیر اعظم آفس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم نے قائد حزب اختلاف کا مشاورتی عمل میں تعاون اور 16 ماہ میں بطور بہترین حزب اختلاف کی قیادت پر شکریہ ادا کیا۔ اس حوالے سے قائد حزب اختلاف راجہ ریاض نے کہا ہے کہ ہم متفق ہیں کہ جو بھی نگراں وزیر اعظم ہو وہ چھوٹے صوبے سے ہو، ہم نے اتفاق کیا ہے کہ انوار الحق کاکڑ نگراں وزیر اعظم ہوں گے۔ انوار الحق کاکڑ بلوچستان سے سن 2018 میں سینیٹر منتخب ہوئے اور ان کا تعلق بلوچستان عوامی پارٹی سے ہے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں پی ٹی آئی کارکنوں کے خلاف دوبارہ کریک ڈاؤن شروع ہو جانے کی خبر ہے۔ پاکستانی ابلاغیاتی ذرائع نے بتایا ہے کہ پولیس نے صوبہ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے خلاف وسیع پیمانے پر کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ 9 مئی کو سرکاری عمارتوں اور فوجی مراکز پر حملے کے الزام میں پی ٹی آئی کارکنوں کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کارکنوں کے خلاف کریک ڈاؤن پارٹی کے سینئر وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کے اس اعلان کے بعد شروع کیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی ورکر ریلیاں نکال کر یوم آزادی منائیں۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق سرکاری حکام کو خدشہ ہے کہ پی ٹی آئی کارکن قومی پرچم کے بجائے اپنی پارٹی کا جھنڈا لہرا کر احتجاج کر سکتے ہیں۔ لاہور پولیس کے ایک اعلی عہدیدار کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ پولیس کو گرفتاری کے لیے پی ٹی آئی کے تقریباً 400 رہنماؤں اور کارکنوں کو فہرست بھیجی گئی ہے۔ بعض میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے 1000 سے زیادہ کارکنوں اور رہنماؤں کی نشاندہی کی گئی ہے، جنہیں گرفتاری کے احکامات صادر کر دیے گئے ہیں۔ ہندوستان میں وزیر اعظم نریندر مودی نے بدعنوانی کے خلاف زیرو ٹالرنس کی سخت پالیسی پر عمل کا اعلان کیا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نے سنیچر کو انسداد بدعنوانی کے موضوع پر گروپ 20 کے وزارتی اجلاس سے آن لائن خطاب میں کہا کہ ان کی حکومت بدعنوانی کے خلاف زیرو ٹالرنس کی سخت پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ انسداد بدعنوانی کے موضوع پر گروپ 20 کا وزارتی اجلاس مغربی بنگال کے دارالحکومت کولکاتہ میں منعقد ہوا ہے۔ ہندوستان اس وقت گروپ 20 کا چیئرمین ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نے انسداد بدعنوانی کے موضوع پر گروپ 20 کے وزارتی اجلاس سے آن لائن خطاب میں کہا کہ بدعنوانی سے سب سے زیادہ غریب اور پسماندہ لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ بدعنوانی وسائل کو متاثر کرتی ہے، بازاروں کو بگاڑتی ہے، خدمات کو کمزور کرتی ہے اور عوام کا معیار زندگی نیچے لاتی ہے۔ ایرانی بندرگاہوں اور میری ٹائم آرگنائزیشن کے سربراہ نے اسلویہ میں پاناما کے جہاز کی آگ بجھانے کے کامیاب آپریشن کا اعلان کیا ہے۔ ایل پی جی گیس لے جانے والے پاناما کے بحری جہاز وائٹ ہرل میں گزشتہ جمعرات کو اسلویہ علاقے میں آگ لگ گئی۔ ایرانی پورٹس اینڈ میری ٹائم آرگنائزیشن کے سربراہ علی اکبر صفائی نے پاناما کے جہاز کی آگ بجھانے کے آپریشن کے خاتمے کا اعلان کیا۔ رپورٹ کے مطابق علی اکبر صفائی نے آج ہفتے کو مزید بتایا کہ اس جہاز میں سوار ہندوستانی اور یوکرین کے عملے کے تمام 22 افراد محفوظ ہیں اور اپنے جہاز پر واپس آ گئے ہیں۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ جنوب مشرقی ایران کے صوبے سیستان و بلوچستان میں انصار الفرقان نامی دہشت گرد گروہ کے دو مسلح عناصر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جنوب مشرقی ایران کے صوبے سیستان و بلوچستان کے پولیس کمانڈر سردار دوست علی جلیلیان نے ہفتے کے روز ان دہشت گردوں کی گرفتاری کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ ان دہشت گردوں پر سیکورٹی انٹیلیجنس اہلکاروں کی پوری نظر تھی۔ انہوں نے کہا کہ ابتدائی تحقیقات میں پتہ چلا ہے کہ ان دونوں دہشت گردوں نے قصر قند میں بسیج کے نوجوانوں کو سازش کے تحت شہید اور زخمی کرنے کے مذکورہ دہشت گرد گروہ کے ناپاک منصوبے میں حصہ لیا تھا۔ جلیلیان نے کہا کہ گرفتار شدہ ان دہشت گردوں سے حاصلہ اطلاعات کی بنیاد پر دیگر دہشت گرد عناصر کو بھی گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایرانی عدلیہ کے نائب سربراہ برائے بین الاقوامی امور نے دہشت گرد گروہ ایم کے او کے 107 افراد کے خلاف کیس دائر کیا ہے۔ منافقین کا دہشت گرد گروہ ایم کے او 17,000 سے زیادہ ایرانیوں کے قتل کا ذمہ دار ہے، کہ جن میں پارلیمنٹ کے ارکان، اعلی حکومتی اور فوجی حکام، بے گناہ ایرانی اور غیر ملکی شہری شامل ہیں۔ ایرانی عدلیہ کے نائب سربراہ برائے بین الاقوامی امور کاظم غریب آبادی نے کہا کہ منافقین کے دہشت گرد گروہ ایم کے او کا ہاتھ ہزاروں ایرانیوں کے خون سے رنگا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس گروہ نے ایران کے ہزاروں بے گناہ افراد کو شہید کیا اور اب اس کے ارکان بعض ممالک میں آزادانہ سفر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے منافقین کی میزبانی کرنے والے بعض ممالک پر جو قانونی، عدالتی اور سیاسی دباؤ ڈالا ہے، اس کی وجہ سے خود یہ ممالک اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ منافقین کا گروہ واقعی ایک دہشت گرد ہے اور اس کی سرگرمیاں محدود کرنے کی ضرورت ہے۔ سہونی فضائیہ کے کمانڈر نے اعتراف کیا ہے کہ اندرونی انتشار اور عدالتی اصلاحات کے خلاف احتجاجی مظاہروں سے اسرائیلی فوج کو کافی نقصان پہنچا ہے اور وہ اندر سے کمزور ہو گئی ہے۔ واضح رہے کہ عدالتی اصلاحات کے تعلق سے سہونیوں کے اندرونی اختلافات اور خلفشار کا اثر سہونی فوج پر بھی پڑا ہے۔ سہونی فوج کی ریزرو فورس کے ہزاروں افسران اور فوجیوں نے حکومت کے لیے اپنی خدمات روک دی ہیں اور اعلان کیا ہے کہ وہ موجودہ اسرائیلی حکومت کے لیے کام نہیں کریں گے۔ سہونی فضائیہ کے ایک اعلی عہدیدار تومر بار نے سہونی حکومت کے وزیراعظم بن یامن نیتن یاہو کے عدالتی قوانین میں تبدیلی کے پروگرام کی بابت ایک بار پھر انتباہ دیا ہے۔ سیمونی حکومت کی فضائیہ کے اس افسر نے کہا کہ اگرچہ اسرائیلی فوج بقول اس کے اس وقت جنگ کے لیے آمادہ ہے، لیکن حالیہ انتشار سے فوج کو پہنچنے والا نقصان وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ چین نے امریکہ پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ وسیع پیمانے پر جاسوسی کی سرگرمیاں انجام دے رہا ہے، جبکہ دیگر ملکوں کو وہ ایسی سرگرمیوں سے روکتا ہے۔ چین کے سرکاری سیکورٹی اداروں نے بیجنگ کو نشانہ بنانے کے لیے امریکی سی آئی اے کی سرگرمیوں کو بے نقاب کر دیا ہے۔ زنک نامی ایک مشتبہ شخص کے خلاف، جو چینی صنعتی فوجی گروپ کا ملازم تھا، چین کی خفیہ اطلاعات امریکی سی آئی اے کو فروخت کرنے پر مبنی شواہد و ثبوت کے بعد قانونی کارروائی کی گئی ہے۔ ایران کی والی بال ٹیم نے والی بال کے انڈر 19 عالمی مقابلوں میں دوسرا مقام حاصل کر لیا ہے۔ والی بال کے انڈر 19 عالمی مقابلے 2 اگست کو ارجنٹائن کے شہر خوان میں شروع ہوئے تھے، جو ہفتے کو ختم ہو گئے۔ ان مقابلوں میں ایران کی ٹیم نے لگاتار 7 میچ جیتے، تاہم فائنل میں اس کا مقابلہ فرانس کی ٹیم سے ہوا، مگر کامیابی حاصل نہیں کر سکی، اور اس طرح انڈر 19 والی بال کے اس ٹورنامنٹ میں ایران کی ٹیم نے دوسرا مقام حاصل کیا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
زہِ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا، جھکاؤ بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلی مقام آیا۔ زہِ مقدر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الف راستے پر، یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر۔ فرشتے حیرت سے تک رہے یہ کون زی احترام آیا، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون زی احترام آیا۔ زہِ مقدر فضا فرشتاش گونجتی ہیں، فضا میں لبیک کی صدائیں فرشتاش گونجتی ہیں۔ ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا، ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا۔ زہِ مقدر یہ راہ سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر یہ راہ ہے حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجئے غلام آیا پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجئے غلام آیا زہِ مقدر یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا شام آیا زہِ مقدر دعا جو نکلی تھی دل سے آخر پلٹ کے مقبول ہو کے آئی دعا جو نکلی پلٹ کے مقبول ہو کے آئی وہ جذبہ جس میں تڑپتی سچی وہ جذبہ آخر کو کام آیا وہ جذبہ جس میں تڑپتی سچی وہ جذبہ آخر کو کام آیا زہِ مقدر خدا تیرا حافظ و نگہباں او راہ بطحا کے جانے والے خدا تیرا حافظ و نگہباں او راہ بطحا کے جانے والے نبی دے صد ان بساط بن کر پیام دارو سلام آیا نبی دے صد ان بساط بن کر پیام دارو سلام آیا زہِ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلیٰ مقام آیا زہِ مقدر
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام اسلام پلس، اور پروگرام اسلام پلس کے بعد سماعت فرمائیے گا دعائے امام زمانہ جل تعالیٰ فرجہ الشریف، اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔ سماعت فرمائیے پروگرام اسلام پلس۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
کیا تقدیر الہی اور اس کی قضا کا مطلب جبر نہیں ہے؟ یعنی جو کچھ اللہ نے معین کر دیا انسان وہی بنے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ انسان جو کچھ بھی کرے گا اس میں انسان کا کسی بھی طرح کا اختیار نہیں ہوگا۔
جی، قضاء و قدر کے متعلق جو سوال کیا گیا اس سے جبر لازم نہیں آتا، چونکہ یہ بات طے ہے کہ اللہ کا علم بہت وسیع ہے، لامحدود ہے، وہ ہم سب کو جانتا ہے، ہمارے تمام نفسیات کو جانتا ہے، تمام احساسات کو جانتا ہے، اور کائنات کے ذرے ذرے کو جانتا ہے۔ اس کا علم محدود نہیں ہے، لامحدود ہے، ازل سے لے کے ابد تک، بلکہ ما بعد ابد تک وہ جانتا ہے ہر چیز کے جزیات کو، کیفیات کو، احساسات کو۔ اسی طرح سے انسان کے تمام تر احتیاجات کو جانتا ہے، اس کے تصورات کو جانتا ہے، اس کی نیتوں کو جانتا ہے، اس کے اسرار کو جانتا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ ہے اللہ، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس کا علم تمام کائنات پہ محیط ہے، کائنات کا کوئی ذرہ، انسان کی نیت، اس کا تصور، اس کا ارادہ، کوئی بھی چیز غرض کے اللہ کی ذات سے پوشیدہ نہیں۔ یہ پہلی بات۔ یہ دوسری بات یہ ہے کہ انسان صاحب ارادہ ہے، صاحب اختیار ہے، وہ جو کچھ بھی اس کائنات میں کرتا ہے عمل کے اعتبار سے وہ اس میں اختیار ہے، ارادے کا بھی اسے اختیار ہے اور عمل کا بھی اسے اختیار ہے۔ لہذا اللہ نے اسے عقل شعور سے نوازا ہے، اسی کی روشنی میں وہ ارادہ کرتا ہے اور اسی کی روشنی میں اپنے اعمال انجام دیتا ہے۔ اللہ نے اس سلسلے میں انسان کو مجبور نہیں کیا ہے۔ تو اللہ اپنے وسیع علم کے ذریعے سے یہ جانتا ہے کہ انسان اپنے اختیار سے کب کیا کام کرنے والا ہے، یہ اللہ کو پہلے سے معلوم ہے۔ لہٰذا جو چیز اللہ کے علم میں ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اختیار سے یہ کام کرے گا۔ مثلا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا کے مارکے کو سر کریں گے تو اپنے ارادہ و اختیار سے سر کریں گے، یہ روز ازل سے اللہ کے علم میں ہے۔ اسی طرح سے یزید جو باطل کا راستہ حق کو چھوڑ کے طے کرے گا، اتنا ظلم ڈھائے گا، اتنی بربریت انجام دے گا، یہ اللہ اپنے علم کے ذریعے سے پہلے سے جانتا ہے۔ اور یزید جو یہ عمل انجام دے رہا ہے وہ اپنے ارادہ و اختیار سے انجام دے رہا ہے۔ لہٰذا قضاء و قدر سے جبر اس لیے لازم نہیں آتا کہ جس چیز کا اللہ ہمارے سلسلے میں، زید کے سلسلے میں، بکر کے سلسلے میں، امام حسین کے سلسلے میں، یزید کے سلسلے میں، جس امر کو اللہ مقدر فرما رہا ہے وہ خود انسان کے اپنے اختیاری عمل کے سلسلے میں اللہ کا علم ہے، اس علم کے تحت اسے مقدر اور معین فرما رہا ہے۔ لہٰذا اس سے جبر لازم نہیں آتا۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے کہ ایک ڈاکٹر 3-4-5 یا 10 سال پہلے کسی مریض کو دیکھ کے یہ کہہ دے، اپنے علم کی روشنی میں کہ اسے 10 سال بعد کینسر ہوگا اور یہ اس میں مر جائے گا. ظاہر بات ہے کہ اس ڈاکٹر کا یہ فیصلہ کرنا مریض کے سلسلے میں یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر نے اسے موت دی ہے یا ڈاکٹر اسے کینسر دے رہا ہے, نہیں, بلکہ اس کے یہ کچھ ایسے کام انجام دے گا یا ایسے حالات ہوں گے یا اس کے لیے ایسی حالت پیش آئے گی کہ جس کی وجہ سے اسے کینسر ہوگا اور اس کینسر کے مرض میں یہ مر جائے گا. اس سلسلے میں ڈاکٹر کا اطلاع دینا یا اس کے لیے کینسر کو فائنل کر دینا اس بات کا سبب نہیں بنتا کہ ڈاکٹر اس کا موجد ہے. اسی طرح سے بالکل اللہ ہمارے سلسلے میں جو ہمارے اختیاری اعمال کو دیکھ کے مقدر فرماتا ہے اس سے جبر لازم نہیں آتا کہ جو اللہ نے معین کر دیا ہے وہی زید انجام دے یا وہی خالد انجام دے, نہیں, اللہ اپنے علم کے ذریعے اسی کو مقدر فرماتا ہے جو آدمی اپنے ارادہ و اختیار سے اپنی زندگی میں اعمال انجام دیتا ہے.
قرآن مسلمانوں کو اتحاد و بھائی چارے کی دعوت دیتا ہے, لیکن مسلمان انتہائی خطرناک تفرقے کے شکار ہیں اور ہر روز ایک دوسرے پر حملے کی تاک میں رہتے ہیں. کیا یہ ایک طرح سے اس کتاب کا نقض نہیں ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں, بہت اچھا سوال ہے کہ قرآن کریم ہم کو تفرقہ بازی کا درس نہیں دیتا ہے بلکہ ہمیں اتحاد کی طرف دعوت دیتا ہے. اگر تمام کی تمام امت مسلمہ تفرقے کا شکار بن گئی ہے, سارے مسلمان گروہ گروہ میں تبدیل ہو گئے ہیں, بٹ چکے ہیں, تقسیم ہو گئے ہیں, تو پھر یہ قرآن کریم کا نقص نہیں ہے. اس وجہ سے کہ قرآن کریم تو اپنی پوری ذمہ داری ادا کر رہا ہے, جیسی ذمہ داری امت مسلمہ کو ایک رکھنے کے لیے قرآن نے ادا کی ہے ایسی کوئی ادا نہیں کر سکتا ہے. لیکن یہ ہم ہی ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کے قوانین کو چھوڑ دیا ہے. مثال کے طور پر ہم ہر روز نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اے پروردگار ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرما. سارے کے سارے مسلمان اس دعا کو ہر روز کم سے کم 10 مرتبہ اپنی زبان پہ جاری کرتے ہیں, لیکن کیا واقعاً دل کی گہرائیوں سے یہ بات کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرما؟ کیا واقعاً اس جملے کو سمجھ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں صراط مستقیم کی طرف گامزن فرما؟ اگر وہ اس کو سمجھ کے درک کر کے کہتے ہیں تو انہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم صراط مستقیم پر نہیں ہیں, اس لیے کہ اگر ہم صراط مستقیم پر ہوتے تو پھر الگ الگ نہ ہوتے, ہم بٹے ہوئے نہ ہوتے, ہمارے اندر تقسیمات نہ ہوتی. لہذا اس چیز کا سبب کیا ہے کہ ہم سب کے سب ایک راستے پر آ جائیں؟ اس وجہ سے کہ قرآن نے صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے ولا تتبعوا السبل, مختلف راستوں کی اتباع نہ کرو. فتفرق بكم عن سبيله, کسی ایسے راستے کی اتباع نہ کرو کہ جو ایک راستے سے تمہیں دوسرے راستوں کی طرف بانٹ دے, بلکہ ایک راستے کی طرف, ایک راستے پہ چلو سب. تو قرآن کریم نے کس طریقے سے متوجہ کیا ہے؟ خود ہم قرآن میں کہتے ہیں اس بات کو، صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار ان کے راستے پر کہ جن پر نعمتیں نازل ہوئی ہیں، تو جب ہم نماز میں پوری گہرائیوں کے ساتھ تہے دل سے یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، تو اب ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم سارے کے سارے مسلمان ایک راستے پر آ جائیں تو کامیاب ہیں، لیکن اگر ہم ایک راستے پر نہ آ سکے تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اس میں قرآن کی کمی نہیں ہو سکتی، اس میں قرآن کا نقص نہیں ہو سکتا ہے. اگر ہم بٹے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر ہم عیسائیوں کے غلام بن چکے، اگر ہم یہودیوں کے غلام بن چکے، تو یہ قرآن کی کمی نہیں ہے، بلکہ یہ خود ہماری غلطی ہے کہ ہم نے سایہ رحمت پروردگار کو چھوڑ کر دوسروں کے دامن میں پناہ لینے کا تصور کیوں کیا ہے. لہذا سارے مسلمانوں کو قرآن کی یہ دعوت قبول کرنی چاہیے، اور سب کو ایک راستے پر گامزن ہونا چاہیے تاکہ قرآن کا مقصد اتحاد پورا ہو جائے.
شیعوں کے عقیدے کے مطابق امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بچپن میں ہی امامت کے عہدے پر فائز ہو چکے ہیں، کیا اس قسم کی چیز قابل قبول ہے؟ اور بنیادی طور پر بچپن میں امامت کی کیسے توجیہ کی جا سکتی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، میں اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں کہ شیعہ عقیدے کے مطابق جس طریقے سے نبی کی تعین اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اسی طریقے سے امام کو بھی اللہ کی طرف سے معین کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان اس دنیا میں 10-20-50 سال تک زندگی بسر کرے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے امام بنا دے. نہیں، امامت بھی نبوت کی طریقے سے الہی عہدہ ہے. جس طریقے سے نبی کو اللہ نبی بناتا ہے، اسی طریقے سے امام کو اللہ امام بناتا ہے. چونکہ امامت الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ امامت نام ہے دوا میں نبوت کا. بس جس طریقے سے اللہ کے لیے ضروری ہے کہ ہدایت بشر کے لیے نبی کا انتظام کرے، اسی طریقے سے اللہ کے لیے ضروری ہے ہدایت بشر کے لیے نبی کے بعد آئمہ کے سلسلے کو جاری رکھے. دیکھیے، علم کلام میں شیعہ عقیدہ مشہور ہے، اور وہ عقیدہ یہ ہے: النبیو نبیون ولو کان فی بطن امہ. نبی نبی ہوتا ہے چاہے وہ شکم مادر ہی میں کیوں نہ ہو. والامام امام ولو کان غلاما، اور امام امام ہوتا ہے چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو. اس بنا پر میں کہہ سکتا ہوں جس طریقے سے نبی نبی پیدا ہوتا ہے، اسی طریقے سے امام امام پیدا ہوتا ہے. جس طریقے سے نبی بچپن ہی میں نبی ہوتا ہے، اسی طریقے سے امام بھی بچپن ہی میں امام ہوتا ہے. امام مہدی کے سلسلے میں عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، آپ کے سلسلے میں یہ جو گفتگو ہوتی ہے، آپ 5 سال کی عمر میں کیسے منصب امامت پہ فائز ہو گئے؟ دیکھیے، یہ چیز صرف امام زمانہ سے مخصوص نہیں ہے کہ آپ کم سنی کے عالم میں امام بن گئے، بلکہ امام زمانہ کے علاوہ ہمارے بعض اور بھی امام ہیں جو سن بلوغ سے پہلے منصب امامت پر فائز ہوئے ہیں. ان میں سے امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. آپ تقریباً 8 سال کی عمر میں امامت کے عہدے پر فائز ہوئے ہیں. لیکن چونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس طریقے سے نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، غرض کوئی بھی عہدہ الہی ہو اس کے لیے عمر شرط نہیں ہے. اسی طریقے سے امامت کے لیے بھی عمر شرط نہیں ہے. ہو سکتا ہے ایک بچہ خدا کی طرف سے 5 سال کی عمر میں امامت کے عہدے پر فائز ہو جائے. اور اس کے لیے میرے پاس قرآنی ثبوت بھی موجود ہے. چنانچہ یہ سورہ مریم کی آیہ کریمہ ہے، جب جناب مریم پر ان کی قوم نے تہمت لگائی کہ مریم یہ بچہ بغیر شوہر کے تم کیسے لے آئی، تو اس وقت جناب عیسیٰ نے اپنی ماں کی پاک دامنی کا اعلان ان الفاظ میں کیا تھا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عنایت کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے. تاریخی لحاظ سے اس وقت جناب عیسیٰ کی عمر صرف 3 دن کی تھی، اور 3 دن کی عمر میں جناب عیسیٰ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا. تو جس طریقے سے نبوت کے حمل میں عمر کی قید نہیں ہے، اسی طریقے سے عہدۂ امامت کے حمل میں بھی عمر کی کوئی قید نہیں ہے.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
انسان کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں. کہتے ہیں کہ انسان اگر قیامت پر ایمان رکھتا ہو تو اس کا اثر انسان کی زندگی کے ہر پہلو پر نمایاں طور پر ظاہر ہوگا. یہ بات کس حد تک صحیح ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، آپ نے جو سوال کیا ہے کہ قیامت کا اگر کسی کو اعتقاد ہے تو اس کا اس کی زندگی پہ پر اثر کتنا ہوگا؟ دیکھیے، نہ صرف قیامت اور معاد بلکہ جتنی بھی اصول عقائد ہیں ان سب کا انسان کی زندگی پر اثر پڑتا ہے. البتہ اس کا اثر یکساں نہیں ہے، بعض میں کم ہے، بعض میں زیادہ ہے. لیکن معاد ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا عقیدہ ہے جس کا اثر انسان کی زندگی کے ہر پہلو پر پڑے گا. دیکھیے، اگر کسی کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ اس کے سارے اعمال اللہ کی عدالت میں پیش کیے جائیں گے، وہ ذرہ بین ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر ذرہ برابر بھی انسان نیکی کرے گا تو اس کی جزا دیکھے گا، یعنی اس کی جزا اس کو ملنی ہے جتنے بھی نیک کام کیے ہیں. یا اسی طرح اگر انسان نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہے تو اس کو دیکھے گا، یعنی کیا، یعنی اس کی جزا پائے گا. جب اس انسان کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ کا فیصلہ حتمی فیصلہ ہے، اس کے وہاں کوئی سوس، کوئی فریب، کوئی دھوکا یا کسی قسم کی رشوت وغیرہ کا تصور نہیں ہے، بلکہ اس کا فیصلہ یقینی اور قطعی ہے اور اس میں نظر ثانی کی بھی گنجائش نہیں ہے، جب انسان کا یہ عقیدہ ہو جائے گا تو اس کی پوری زندگی متحول ہو جائے گی. اس کا اثر نہ صرف انفرادی زندگی میں بلکہ اجتماعی زندگی میں بھی اس کا اثر ہوگا. کہ اگر انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ ہمارے اعمال کو کوئی دیکھ رہا ہے، وہ پروردگار عالم ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، جب ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ وہ اعمال کو دیکھنے والا ہے، تو ہم نہ صرف اپنے ظاہری بلکہ اپنے باطن کو بھی کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہمارے ہر کام میں ہم دقت کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ یہ کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا مطابق نہیں ہے. یعنی ہمارا پورا ہم مغم یہ ہوگا کہ ہم اپنی آخرت کو سنواریں، اپنی آخرت کو سنواریں، ہماری آخرت صحیح ہو جائے. لیکن اس کے برخلاف اگر کوئی شخص معاد پر یقین نہیں رکھتا ہے، اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے، معاد وہ کہتا ہے سب ساری دنیا جو کچھ ہے یہی دنیا ہے، ایسا آدمی بغیر کسی قانون کے، یعنی اصلا اس کے وہاں قانون کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ جس کا جب چاہے گا کسی پر ظلم کرے گا، جب چاہے گا کسی کی توہین کرے گا، وہ سارے اخلاقی اقدار کو پامال کر دے گا، حتیٰ بغیر کسی احساس ندامت کے وہ اپنے قول سے بھی منحرف ہو جائے گا. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان چاہتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہ ہو، وہ برائی کرتا چلا جائے. اب جس کا عقیدہ یہ ہوگا کہ صرف یہی دنیا ہے تو اسی مختصر اور محدود لذت کے مقابل میں وہ اپنے آپ کو جو ہے تسلیم کر لے گا اور ہر لذت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، چونکہ وہ سوچتا ہے صرف یہی دنیا ہے. بس اگر یہ عقیدہ کسی کا مات پر نہیں ہے تو اس کی زندگی بے ہدف ہے. جب اس کی زندگی بے ہدف ہو جائے گی تو اس کی زندگی میں پشمردگی، افسردگی، یہ ساری چیزوں کا سایہ رہے گا. اور لیکن اس کے برخلاف اگر کسی کا عقیدہ اللہ کے اوپر ہے، قیامت کے اوپر ہے، تو اس کی زندگی باہدف ہے. جب زندگی باہدف ہوگی تو وہ سارے اعمال کو دیکھے گا کہ کوئی عمل بھی اللہ کی مرضی کے مطابق نہ ہونے پائے. بس مات کا عقیدہ انسان کی زندگی کے ہر پہلو پر مؤثر ہے. اگر انسان مات پر عقیدہ رکھے گا تو اس کی زندگی نہایت سکون، اطمینان اور باہدف ہوگی.
یہ بات قابل قبول ہے کہ ایک معاشرے کی ترقی یا پسماندگی میں ایک گھر کا بہت ہی اہم کردار ہوتا ہے. لہذا اس بنا پر ماں باپ گھر کے نظام کو مستحکم بنانے کے لیے کون سی تدبیریں عمل میں لا سکتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک گھر کا، خاص کر ماں باپ کا، ایک گھر کو بنانے میں ان کا اہم کردار ہوتا ہے. اسی طرح سے چونکہ معاشرے کی اکائی گھر ہے، لہذا اس گھر میں جتنی ترقی ہوگی اتنا ہی معاشرے پہ اثر پڑے گا، اور جتنا پسماندہ ہوگا اور معاشرے میں بھی اس کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے. لہذا اس سلسلے میں ماں باپ کو کچھ تدبیریں کرنی ہوگی اپنے گھر کو استحکام بخشنے میں اور گھر کو مضبوط بنانے میں. سب سے پہلا یہ کہ میاں بیوی کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان جو رابطہ ہے، جو تعلقات ہیں، وہ قوی ہوں، مضبوط ہوں. یعنی یہ تعلقات اتنے مضبوط ہونے چاہیے کہ جو اعضائے خانہ ہیں ایک مثبت اثر اس کا مثلا دوسرے اعضائے خانہ پہ پڑے، دوسرے جو آس پاس کے رہنے والے ہیں ان پہ پڑے، کہ اتنا عاشقانہ اور اتنا محبت آمیز یہ رابطہ ایک دوسرے کے ساتھ ہونا چاہیے. جو فطری تقاضے، ان فطری تقاضوں کو پورا کیا جائے اور ان کو شرعی حدود میں ان چیزوں کو پورا کیا جائے. دوسری چیز، کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان جو ہے، مرد جو ہے، بے جا غیرت کا شکار ہو جاتا ہے. بے جا غیرت کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس ضرورت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی اگر مرد عورت کی ضرورتوں کو سمجھ سکے، ان کو ادراک کر سکے، اور اسی طرح سے عورت اپنے مرد کی ضرورتوں کو اور تقاضوں کا صحیح جواب دے اور بر وقت جواب دے، تو یہ سب سے بڑی تدبیر ہے جو ایک مثبت اثر ان اعضائے خانہ پہ چھوڑتی ہے. دوسری چیز ہے کہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالنا، اپنی اپنی ذمہ داریوں کو بر وقت اور صحیح معنوں میں انجام دینا. اگر ان تقاضوں کو پورا کیا جائے، ان ذمہ داریوں کو اپنایا جائے، تو اس یہ بھی ایک اہم تدبیر ہے کہ جو اس گھر کو ترقی یافتہ بنا سکتی ہے. مثلا عورت کی کچھ ذاتی اور تخلیقی خوبیاں ہیں جو مرد کے اندر نہیں پائی جاتی، وہ عورت کی ذمہ داری ہے. مثلا بچے کو جنم دینا، بچے کی پرورش کرنا، حاملہ ہونا، اس طرح سے بچے کو دودھ پلانا. اگرچہ یہ فریضہ نہیں ہے بچے کو دودھ پلانا، لیکن ایک اخلاقی ضابطے کے تحت جیسے دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ ماں کا دودھ جو ہے وہ سب سے بہترین غذا ہوتی ہے بچے کے لیے، اس نوزاد کے لیے، اس نومولود کے لیے. لہذا اور اس کے بدلے میں وہ عورت جو ہے وہ تقاضا بھی کر سکتی ہے، وہ معاوضہ لے سکتے، اس کے عوض لے سکتی ہے. لیکن یہ کام مرد سے نہیں ہو سکے گا کہ وہ بچے کو دودھ پلائے، کہ وہ بچے کا حمل ٹھہرائے. اور اسی طرح سے گھر کی نگہبانی، گھر کی دیکھ ریکھ، یہ بھی عورت کو زیادہ لبھاتا ہے، اور عورتوں میں اس کی خاصی مہارت ہوتی ہے. اگرچہ آج کل بہت ساری ٹیکنیکیں سکھائی جاتی ہیں اور مرد بھی سیکھتے ہیں، لیکن طبیعت کے اعتبار سے اور جو اس کا فطری تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو دیکھ سکتی ہے، اس کی دیکھ بھال کر سکتی ہے، اس کو سجا سکتی ہے. اسی طرح سے مرد بھی اپنی ذمہ داریاں نبھائے. مثلا مرد کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ نان نفقے کی تلاش میں رہے، وہ عورت کے لیے اور دیگر اعضائے خانہ جو گھر میں رہتے ہیں، بچے رہتے ہیں، ان کی پرورش کا اہتمام کرے، گھر کی سرپرستی کرے، یعنی گھر میں جو بھی اصلی فیصلہ ہو، جو بھی اہم فیصلہ ہو، مشورے کے ساتھ ساتھ، بچوں کے ساتھ، اپنی بیگم کے ساتھ مشورے کے ذریعے سے جو آخری فیصلہ ہوتا ہے وہ اس مرد کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، اور مرد اس ذمہ داری کو بھی بخوبی سنبھالے. لہذا اگر اپنی اپنی ذمہ داری ہر کوئی سنبھالے تو اس کے ذریعے سے یہ بہترین تدبیر ہے ایک گھر کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے.
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։